الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ريحان الدنيا والآخرة الحسن والحسين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا لعل الله أن يصلح في بين فئتين من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سبط من الأسباط وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یوں ترچھی نگاہوں سے قتل بھی کرنا اور پھر اس سے مکرنا کہ میں اس سے بری ہوں تم ہی قاتل تم ہی مخبر تم ہی منصف ٹھہرے اقربا میرے کرے خون کا دعویٰ کس پر میرے واجب الاحترام قابل سب احترام فیصل آباد کے غیور نوجوانوں اور سنیوں نو محرم کو ہر سال جھال خانوانہ ستیانہ روڈ فیصل آباد میں ہر سال یہ عظیم الشان کانفرنس جو شہادت کانفرنس کے عنوان سے منعقد ہے منعقد ہو رہی ہے چونکہ آج دسویں محرم کی شب ہے اور نو محرم کا دن ہے اس لیے میں کوشش کروں گا کہ نواسۂ رسول جگر گوشۂ بطول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب آپ کے کارنامے آپ کی شہادت اور آپ کے قاتلوں کا سراغ لگا کر آپ کے سامنے پیش کروں میرے بھائیوں دنیا میں ایسا عجوبہ کبھی نہیں ہوا. عجائبات تو دنیا میں اور بھی بڑے, لیکن ایسا عجوبہ کبھی نہیں ہوا کہ قتل کرنے والا خود رونے لگ جائے, قتل کرنے والا مظلوم بن جائے, قتل کرنے والا اشک بہائے, قتل کرنے والا خود وارث بن جائے, قتل کرنے والا اپنے قتل کو چھپا کر چوکوں اور چوراہوں پر پوری انسانیت کو دھوکے میں مبتلا کرے. انسانیت کہاں گئی, اخلاق کہاں گیا, انصاف کہاں گیا؟ ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, لوور کورٹ, سول کورٹس, جتنی بھی دنیا میں کسی عدالت میں مضروبین کے گواہوں, مضروبین کی گواہی کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ایک شخص قتل ہو گیا, عدالت کہتی ہے اس کے ساتھ جو زخمی ہوا وہ سب سے زیادہ معتبر ہے, جو اس کے ساتھ تھا دوسرے نمبر پر وہ معتبر ہے. ہائی کورٹ, سپریم کورٹ یا دنیا کی جتنی بھی عدالت, سب سے زیادہ اہم بیان سزا دینے کے لیے مجرم کو زخمیوں کا ہوتا ہے. نواسا رسول شہید ہوئے, کوئی بکری نہیں ملی, کوئی جانور نہیں مارا گیا, پیغمبر کا نواسا شہید ہوا اور چمکتی ہوئی دھوپ میں شہید ہوا, دشت کرب و بلا پہ شہید ہوا, دن دہاڑے شہید ہوا. 14 صدیاں بیت گئیں, قاتل کہتے ہیں ہائے حسین, قاتل کہتے ہیں ہمیں بڑا دکھ ہے, ہمیں بڑا افسوس ہے, لیکن یہ قاتل کیسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو نواسا رسول کی محبت سے سرشار کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں. بھئی جو لوگ نواسا رسول کے ساتھ زخمی ہوئے, جو ان کے ساتھ شریک سفر تھے, ان سے پوچھو تمہیں کس نے مارا, تمہیں کس نے زخمی کیا, تمہیں کون قتل کرنے آیا, تمہیں کس نے بلایا, تم کیسے چلے آئے, تم بچوں کو لے کر مدینہ سے کیسے چلے, تم بچوں کو لے کر مکہ سے کیسے چلے, تمہیں خط کس نے لکھے, تمہیں بلانے کون آیا, سواریاں کس نے بھیجی, راستہ کس نے روکا, بچوں کو پھر ذبح کس نے کیا, اور پھر رویا کون, پھر ان کو قاتل کہا کس نے, میں نے تو نہیں کہا, اگر زخمیوں نے کہا تو زخمیوں کی گواہی تو دنیا کی کوئی عدالت رد نہیں کرتی, تم کیوں رد کرتے. یہ ایک مقدمہ ہے, یہ ایک دعویٰ ہے, یہ ایک استغاثہ ہے, اور میں یہ استغاثہ فیصل آباد کے ان ہزاروں عوام کی عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور یہ استغاثہ ایسی فریاد ہے کہ آج کی عدالتیں, آج کی جیوری, آج کی کونسلیں, آج کی اپیل کورٹس, آپ کے آج کے بینچ عاجز والے ہیں کہ اس بین الاقوامی کیس کا فیصلہ کر سکے, اس انٹرنیشنل گواہی کو پوری دنیا کے سامنے اجاگر کر سکیں. میں آپ کے سامنے نواسا رسول کی تڑپتی ہوئی لاش اور اس پہ بہنے والے آنسو اور تڑپنے والے بچے اور زخمی زین العابدین کی آہیں اور بلبلاتی ہوئی زینب کی چیخ و پکار اور روتی ہوئی ام کلثوم کی آہوزاری اور اونٹ کے محمل پر بیٹھ کر کوفہ کے چوک میں دینے والے خطبہ دینے والی ام کلثوم کا رونا آج پیش کر کے فیصلہ تمہاری عدالت سے لینا چاہتا ہوں کہ بتاؤ ام کلثوم کی فریاد کہاں گئی، زینب کا رونا کہاں گیا، بچوں کی چیخو پکار کہاں گئی، زین العابدین کا رونا کہاں گیا؟ مجھے فیصلہ کر کے تو بتاؤ کون قاتل تھا، کون مارنے والا تھا، کون بلانے والا تھا، کون لانے والا تھا؟ نبی کا نواسا شہید ہوا ہے، کوئی بکری تو نہیں مری، اور اس پر کبھی فیصلہ کیوں نہیں لیا گیا؟ کوئی عدالت کیوں نہیں بیٹھی؟ 14 صدیاں گزر گئی، مفکر آئے ہیں، مدقت آئے ہیں، حکومت معطل ہو جائے تو ہائی کورٹ بولتی ہے، سپریم کورٹ بولتا ہے، اسمبلی برطرف ہو جائے، عدالتیں بولتی ہیں، اور جناب علی تیری کرسی چلی جائے تو ساری کورٹس بولتے ہیں، جج بولتے ہیں، اہلکار بولتے ہیں، نواز رسول شہید ہو گیا، 14 صدیوں میں کوئی عدالت نہیں بولی، کوئی قانون نہیں بولا، کوئی مفکر نہیں بولا، کوئی فقیر نہیں بولا، کیوں نہیں بولا؟ بتاؤ عدالتوں تم بتاؤ، اور جوریوں کے فیصلے کرنے والوں تم بتاؤ، ججوں بتاؤ، مفکروں بتاؤ، اماموں بتاؤ، قاتل کون ہے، مقتول کون؟ اور آ جا بات تو سنو، تو کافر پہلے لاؤ، میں فیصلے میں بتاؤں گا کافر کون ہے۔ تم کافر کی بات کرتے ہو، اور نواز رسول کو ذبح کر کے اس کی لاش پہ رونے سے قتل نہیں چھپتا، چھپتا ہے بتاؤ؟ پیغمبر علیہ السلام کو، پیغمبر علیہ السلام کو اپنے نواسوں سے کتنا پیار ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر سے گزر رہے تھے کہ اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئی، رسول اللہ اندر چلے گئے اور جا کر فرمایا، فاطمہ حسین روتا ہے تو محمد کا دل دکھتا ہے، حسین کو رلایا نہ کر، تم نے اسے دست کرب و بلا میں ذبح کر ڈالا، اور پھر تم ہی 1400 سال سے رو رو کر امت کو گمراہ کرنے لگا۔ میں اپنے پاس سے کہوں تو دیوار پہ پھینک دو، لیکن اگر زخمی کہے کہ مارا تم نے تھا، اگر پیغمبر کا نواسا مکے میں شہید ہوتا تو ہم مان لیتے کہ مکہ تو سنیوں کا مرکز تھا، ہمارے پاس شہید ہوئے، ہمارا گربان پکڑ لیتے، بھی تمہارے پاس شہید ہوا تم ہی مجرم ہو، مدینہ میں شہید ہوتے تو مدینہ بھی سنیوں کا مرکز تھا، ہم ذمہ دار ہوتے۔ بھی نواز رسول تو شہید ہوا کوفے کے قریب، اور کوفہ تمہارا مرکز تھا، ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم بتاؤ، میں تمہارا گریبان پکڑتا ہوں، میں تمہاری چدراہٹ کو کھینچتا ہوں، میں تمہاری ٹانگوں کو کھینچتا ہوں، میں تمہاری تاریخ کو پکڑتا ہوں، میں تمہاری چیخو پکار کو پکڑتا ہوں، میں تمہارے دجل سے کپڑا اٹھاتا ہوں، میں تمہارے نقاب چہرے سے نقاب اتارتا ہوں، میں بے نقاب کر کے تمہیں چوک میں کھڑا کر کے بتاتا ہوں کہ خط تم نے لکھا تھا، بلایا تم نے تھا، نواز رسول شہید ہوا، تم ساتھ کیوں نہیں مرے؟ حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان کو 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور 52 سال کی عمر میں کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت حسین کی عمر کتنی تھی؟ کتنی تھی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے نواسے، بلکہ چوتھے نواسے۔ آپ کو پیغمبر علیہ السلام کے نواسوں کی تفصیل کا علم نہیں کہ نواسے پیغمبر کے کتنے ہیں اور نواسیاں کتنی، یہ بھی آپ کو صحابہ کے دشمنوں نے پتہ نہیں چلنے دیا۔ اگر آپ یاد رکھو گے تو میں بتاؤں، ہے آپ کی توجہ میری طرف؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں، 4 صاحبزادیوں کے جتنے بھی بچے ہوں گے وہ رسول اللہ کے نواسے ہوں گے، لیکن یہ تاریخ کی ستم ضروری کہی گئی کہ سوائے 2 نواسوں کے آپ کو کوئی اور نواسا بتایا نہیں گیا، اگر بتایا جاتا تو اور بیٹیاں بھی آپ کو یاد رکھنی پڑتی، اور دشمن جو صحابہ کا تھا وہ تو اتنا چالاک تھا، وہ تو نبی کی کسی بیٹی کو لوگوں کے سامنے لانا نہیں چاہتا تھا، بیٹیاں پیغمبر کی تھیں اور ان کے والدین کے نام دوسرے بلائے گئے، تیری بیٹی ہو تو کہتا ہے کسی اور کا نام نہ لو، یہ تو میری بیٹی ہے، اور بیٹی پیغمبر کی ہو اور کہا جائے یہ تو اور لوگوں کی بیٹیاں ہیں۔
حضور علیہ السلام کی چار بیٹیاں، پہلی بیٹی حضرت زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت قاسم ابو العاص ابن ربیع اموی کے ساتھ ہوا. یہ قاسم حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے. ان کے ساتھ حضور علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی زینب کا نکاح کیا تو ان کے بطن سے ایک بچہ علی پیدا ہوا، اور علی کے بعد ایک بچی امامہ پیدا ہوا، امامہ کے بعد ایک اور بچہ پیدا ہوا جو نام رکھنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا. تو کتنے بچے ہوئے؟ دو لڑکے اور ایک. یہ دو لڑکے حضور علیہ السلام کے کیا لگے اور ایک لڑکی نواسی. ان نواسوں کا آپ کو کیوں نہیں پتا؟ آپ نے ان نواسوں کی شان میں کبھی غلصہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ان نواسوں کی بات کبھی نہیں سنی؟ ان نواسوں کی شان میں کسی مولوی نے کبھی تقریر نہیں کی؟ ان نواسوں کی شان میں کبھی ریڈیو اور ٹیلی ویژن نہیں بولا؟ ان نواسوں کی شان میں کبھی کسی مولوی نے کوئی تقریر نہیں رکھی؟ کیوں نہیں رکھی؟ یہ ہے وہ رافضیت کے جراثیم جو 14 صدیوں سے سنیوں کے دماغ پر چڑھائے گئے ہیں. کیا یہ سوتیلے نواسے تھے؟ کیا زینب پیغمبر کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا یہ وہ زینب نہیں تھی جس کی وفات پہ میرے رسول کے آنکھوں سے آنسو آئے تھے، جس کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا تھا خیر البناتی زینب اسی وقت فیا؟ کیا مطلب ہے بخاری کے حدیث کا کہ یہ زینب میری بیٹی سب سے بہترین بیٹی ہے، اسی وقت فیا جس کو مصیبتیں میری وجہ سے آئیں؟ یہ رسول اللہ نے فرمایا خیر البناتی زینب اسی وقت فیا میری وجہ سے جس کو اذیتیں آئیں. اس بیٹی کے دو لڑکے تھے اور ایک لڑکی تھی. زینب کا نام بھلا دیا گیا، یہ حضور کے کیا لگے گی؟ نواسے. ایک نواسے کا نام علی بن ابو العاص، ایک نواسی کا نام امامہ. یہ امامہ جو لڑکی ہے اس کی وجہ سے ان کے باپ کی کنیت ابو امامہ تھی. اور ایک بات دونوں کے بارے میں عرض کروں تاکہ یہ بچے بھول نہ جائیں آپ کو، یہ جو علی بن ابو العاص ہے یہ وہ علی ہے طبقات ابن سعد میں اور رحماء بینہم میں مولانا نافع صاحب نے بڑی تفصیل سے یہ روایت نقل کی ہے. میں کتابوں کا حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ دانشور پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں، کوئی آدمی یہ کہے کہ شاید پکی روٹی سے واقعہ بیان کر رہا ہے. میں پکی روٹیوں والا مولوی نہیں ہوں، میں نے اللہ کی توفیق سے ہزاروں کتابیں صرف ایک ایک تقریر کو بنانے کے لیے پڑھی ہیں، ایک ایک بات آپ کو حوالے سے ملے. ٹھیک ہے نا؟ جو بھی بات آپ سنیں گے میں حوالہ اس کا دوں گا، کتاب پڑھوں گا اور اس کا نام بتاؤں گا. سمجھ میں بات آ رہی ہے میری آپ کو؟ آپ چاہتے ہو کہ میں تقریر کروں اور آپ یہ باتیں توجہ سے سماعت فرمائیں؟ میرے بھائیوں، طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضور علیہ السلام جب فتح مکہ کے لیے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام کے پیچھے ایک بچہ سوار تھا جس کا نام، جسے ردیف نبوت لکھا گیا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جب مدینہ منورہ سے خانہ کعبہ فتح کرنے کے لیے آئے، حضور کی سواری پر ایک بچہ سوار تھا. اس بچے کا نام نہیں کتاب میں، رافضی مورخین نے اس بچے کا نام نکال دیا. ایسی دشمنی کی بس عمر لکھی ہے 7 سال، اور بچہ نبی کی سواری پر پیغمبر کے ساتھ سوار ہے. ردیف کہتے ہی اس کو ہیں جو کسی کے ساتھ سوار ہو. عربی میں عمر بچہ 7 سال کا لکھا ہے اور یہ لکھا ہے کہ وہ نبی کا ردیف تھا، تو پیغمبر کا ردیف وہی بچہ تھا جو حضرت زینب کا بڑا لڑکا تھا جس کا نام علی بن ابو العاص تھا. اور جب حضور علیہ السلام خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور حضور کے کندھے پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے بت جس نے گرائے وہ یہی علی بن ابو العاص پیغمبر کا نواسا تھا. لیکن چونکہ تاریخ پر رافضیت کے جراثیم تھے، انہوں نے کہا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کعبہ کے بت گرائے. توجہ فرمائیں، حضرت علی المرتضیٰ چوتھے خلیفہ، ان کا مرتبہ اور مقام اس نواسے سے بلند ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن خانہ کعبہ کے بت گرانے والا جو علی ہے وہ پیغمبر کا نواسا علی بن ابو العاص ہے. اس کا نام اس لیے بلا دیا گیا تاکہ نبی کی بیٹی بھول جائے, پیغمبر کا یہ نواسا بھول جائے اور دنیا کو یہ پتا چلے کہ صرف پیغمبر کے دو نواسے تھے اور کوئی نواسا نہیں تھا. میں نے کتابوں کے حوالے دیے, طبقات ابن صاحب رحماؤ بینہم, اور رحماؤ بینہم میں اس کتاب اس حوالے پر چھ کتابیں نقل کی گئی. مولانا نافع صاحب نے چھ کتابوں کا حوالہ دیا کہ چھ کتابوں میں یہ روایت ہے. میرے بھائیوں یہ پہلا نواسا ہے, توجہ سمجھ میں آ گئی آپ کو بات. اور ایک بچہ حضرت زینب کا بغیر نام رکھے فوت ہو گیا تو کتنے نواسے ہو گئے؟ دو. اور ایک بچی امامہ, یہ امامہ لڑکی وہ ہے کہ جب مال غنیمت آیا جنگ بدر میں تو حضور علیہ السلام کی گود میں ایک بچی بیٹھی تھی اور اس مال غنیمت میں ایک ہار آیا. آپ حیران ہوں گے کہ جب یہ ہار حضور علیہ السلام نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, کیونکہ یہ ہار حضرت زینب کا تھا, ان کے شوہر کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے, اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں مسلمان ہوئے. اور جب غنیمت کا مال آیا تو قاسم ابو العاص ابن ربیع اموی کا سامان بھی غنیمت میں آیا, اور جب وہ سامان کھلا تو اس میں وہ ہار آیا جو ہار حضرت خدیجہ نے زینب کے گلے میں شادی کے وقت ڈالا تھا. اور جب وہ ہار رسول اللہ نے دیکھا تو خدیجہ سامنے آئی اور نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, اور پیغمبر علیہ السلام نے وہ ہار وہاں سے نکالا اور اپنی گود میں بیٹھی ہوئی بچی امامہ کے گلے میں ڈالا. اور جب امامہ کے گلے میں ڈالا تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس بچی کے گلے میں ہار آیا اور نبی کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. وہ لڑکی امامہ. اور ایک اور رشتہ بتاتا ہوں, کوئی آدمی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک ہے فاطمہ اور نہیں, اس سے یہ سوال کرو کہ اگر بیٹی پیغمبر کی ایک ہے تو حضرت علی المرتضیٰ کی دوسری بیوی کا نام بتاؤ. حضرت فاطمہ کی وفات کا وقت آیا تو حضرت علی رو پڑے کہ فاطمہ تیرے جیسی عورت دنیا میں مجھے نہیں ملے گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے جیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میری موت کے بعد میری بہن جی جو میری بڑی بہن زینب کی لڑکی امامہ ہے وہ جوان ہو چکی ہے, اس سے شادی کرنا. چنانچہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت امامہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی, اور اسی امامہ کے وطن سے حضرت علی کے لڑکے زید بن علی اور یحییٰ بن علی پیدا ہوئے. اگر شیعہ یہ کہے کہ پیغمبر کی بیٹی ایک تھی تو اس سے پوچھو کہ جو فاطمہ کے بعد علی کی بیٹی بنی, علی کی نعوذ باللہ علی کی بیوی بنی, اس بیوی کا نام بتاؤ, اس بیوی کے باپ کا نام بتاؤ, اس بیوی کی اما کا نام بتاؤ, اس بیوی کے آنے کے بعد اس کے بچوں کا نانا کون ہے, نانی کون. اور وہ بیوی امامہ ہے, وہ کیا ہے؟ اور وہ امامہ پیغمبر علیہ السلام کی کیا لگی؟ تو آپ کو تو صرف دو نواسے یاد ہیں نا دنیا میں, اور تو کوئی یاد نہیں. ایک بات اور کہتا ہوں درمیان میں کہ حضرت فاطمہ حضرت علی کی کیا لگی؟ بیوی. حضرت فاطمہ پیغمبر کی سب سے چھوٹی بیٹی, علی المرتضیٰ کی بیوی, اور اس امامہ کی شادی کے بعد حضور کی سب سے بڑی لڑکی حضرت علی کی کیا لگی؟ کیا لگی؟ ساس. اور ساس تو ماں کے درجے میں ہوتی ہے. وہ پاگلے, تم ماں کو بھول رہے ہو, بیوی کو یاد رکھتے ہو؟ اے علی المرتضیٰ کی ماں کو بھول گئے ہو, زینب تو ماں بنی بنی یا نہیں بنی, تو ماں کو بھول گئے, بیوی کو یاد رکھا. میرے بھائیوں کتنے نواسے ہیں؟ کتنے؟ دو. اور ایک نواسے. اور حضرت رقیہ حضور کی دوسری صاحبزادی, ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا اور ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. یہ بچہ حضرت حضور علیہ السلام کا کیا لگا؟ یہ بھی یاد ہے آپ کو کہ یہ بھی کوئی لڑکا تھا. یہ عبداللہ بن عثمان کون ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کا نواسا. یہ جو نواسا ہے اس نواسے کی عمر بھی حضرت حسین سے زیادہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ 8 سال کی عمر میں ایک مرغ نے آنکھ میں چونچ ماری, اس بیماری سے یہ لڑکا فوت ہو گیا. لیکن بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لڑکا فوت نہیں ہوا بلکہ جنگ یرموک کی میں اس نے حصہ لیا اور یہ جوان ہوا، اور اس عبداللہ بن عثمان کا نکاح جوانی کے بعد حضرت امیر معاویہ کی لڑکی صفیہ کے ساتھ ہوا، اور صفیہ کے ساتھ جب نکاح ہوا تو امیر معاویہ کی اس لڑکے کی وجہ سے رسول اللہ سے ایک اور رشتہ داری ہو گئی کہ پیغمبر کے ایک نواسے کا نکاح حضرت معاویہ کی لڑکی صفیہ سے ہوا، اور یہ جو صفیہ ہے یہ یزید کی بہن ہے، یہ بھی یاد رکھو کس کی بہن ہے، یزید کی، کیونکہ امیر معاویہ ہی کی لڑکی ہے، اور یہ توجہ فرمایا آپ، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دو لڑکے، اور ایک یہ لڑکا عبداللہ اور ایک لڑکی امامہ، یہ ہیں اور نواسے، اور حضرت ام کلثوم جو حضور علیہ السلام کی صاحبزادی، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا حضرت رقیہ کی وفات کے بعد، ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، وہ جلدی فوت ہو گئے 1.5 سال میں، اور حضرت فاطمۃ الزہرا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے ہوا، حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں جب حضرت فاطمہ آئیں تو ان کے گھر میں سب سے پہلی بچی پیدا ہوئی، تو انہوں نے بچی کا نام اپنی بڑی بہن زینب کے نام سے زینب رکھا، کیونکہ حضرت فاطمہ کی ساری بڑی بہنیں فوت ہو گئی تھیں، تو آج انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کا نام تینوں بہنوں کے نام سے رکھا، ویسے پہلی بیٹی کا نام بہن بڑی کے نام پہ زینب رکھا، دوسری بیٹی کا نام دوسری بہن کے نام پہ رقیہ رکھا، تیسری بیٹی کا نام تیسری بہن ام کلثوم کے نام پہ ام کلثوم رکھا، اور حضرت فاطمہ کی جو پہلی بیٹی ہے جس کا نام زینب ہے، یہ وہی زینب ہے جس کا خطبہ ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے کربلا میں پیش کروں گا، اور کربلا کا خطبہ پیش کروں گا، اور دوسری بیٹی رقیہ جس کا نکاح حضرت اب جعفر طیار کے لڑکے عبداللہ کے ساتھ ہوا، اور تیسری لڑکی ام کلثوم جس کا نکاح حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ ہوا، رضی اللہ، سمجھنے بات آ رہی ہے آپ کو، خاندان نبوت کا تعارف آ رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہو بات نہیں، میرے بھائیو جس طرح ان بیٹیوں کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے، بتاتا کوئی نہیں، تبھی نواسے تو صرف دو ہے اور کوئی نہیں، تین بیٹیاں حضرت فاطمہ کی اور تین بیٹے، تین بیٹیوں کے بعد پہلا بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے کا نام حضرت علی نے حرب رکھا، یہ بھی یاد رکھو، حضرت حسن کا نام پہلے حسن نہیں تھا، حضرت علی نے بیٹے کا نام حرب کیوں رکھا، حضرت علی خود جنگ جو تھے بہادر تھے، تو اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا، حرب کا معنی ہے جنگ، حرب کا معنی کیا ہے جنگ، جب حضور علیہ السلام نے اپنے نواسے کو دیکھا تو پیغمبر نے فرمایا حرب کا معنی جنگ ہے، تو میں اپنے بیٹے کا نام، میں اپنے نواسے کا نام جنگ نہیں رکھتا بلکہ حرب کی بجائے حسن رکھتا ہوں، حسن کیا رکھتا ہوں، حرب کا معنی جنگ، اور حسن کا معنی اچھائی بھی ہے اور صلح بھی ہے، تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کا نام حسن حضور علیہ السلام نے رکھا، دوسرے بیٹے کا نام بھی حضرت علی نے حرب رکھا، حضور نے ان کا نام حسین رکھا، تیسرا بچہ پیدا ہوا ان کا نام بھی حضرت علی نے حرب رکھا، تو حضور علیہ السلام نے ان کا نام محسن رکھا، کیا رکھا، تو اب بتاؤ حضور علیہ السلام کے نواسے کتنے ہوئے، چھ، کتنے نواسے ہوئے، اور نواسیاں کتنی ہو گئی، کتنی نواسیاں ہو گئی، چار، ایک امامہ اور تین یہ بیٹیاں، اب آپ کو پتا چلا کہ پیغمبر کے کل نواسے کتنے، کل نواسیاں کتنی ہیں، سمجھ میں آ رہی بات، اب ایک اور بات یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی حضور علیہ السلام کی اگر چار بیٹیاں ہوتی تو زیادہ فضائل حضرت فاطمہ کے کیوں آتے، باقی بیٹیوں کے فضائل کیوں نہیں آئے، اور جب حضور نے عیسائیوں اور یہودیوں سے مباہلہ کیا جس کا ذکر قرآن میں ہے، تو اس مباہلے میں حضرت فاطمہ کو حضور لے گئے، باقی بیٹیوں کو کیوں نہیں لے گئے، سوال ہے یا نہیں، لیکن اس کا تو جواب بڑا آسان ہے، جب تک کسی کو علم نہ ہو تو سوال ہے، ورنہ یہ سوال ہی نہیں، اس لیے کہ جب مباہلے کی آیت اتری اس وقت حضور علیہ السلام کی کوئی بیٹی زندہ نہیں تھی، تو لے کر کیسے جاتے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ السلام کی پوری زندگی میں حیات رہی، اور حضور علیہ السلام کی زندگی کے آخری 2.5 سال بڑے خوشحالی کے سال تھے، جس میں تنگی کوئی نہیں تھی، پریشانی کوئی نہیں تھی، اور ان پریشانی جب پریشانیاں مکمل معاشی ختم ہو گئیں، اس وقت حضور کی اولاد میں صرف حضرت فاطمہ زندہ تھیں اور باقی تمام بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں، اور خوشحالی کے دور میں جب اولاد میں ایک ہی بچہ یا بچی زندہ ہو تو والد کی اس کی طرف محبت ہونا ایک فطری بات ہے، ایک فطری عمل ہے، اگر اور بیٹی بھی کوئی زندہ ہوتی اس وقت تو اس کے فضائل بھی اسی طرح حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوتے جس طرح حضرت فاطمہ کی فضیلتیں اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ویسے بھی حضرت فاطمہ چھوٹی صاحبزادی تھی، چہیتی تھی، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور محبت بہت زیادہ تھا، اور حضور نے یہ بھی فرمایا الفاطمہ بذات مننی من آذاها فقد آذانی، فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، اس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے محمد مصطفیٰ کو تنگ کیا. یہ بھی فرمایا اور فاطمہ زہرا کا اپنا کیا حال تھا، حضور کی وفات کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت عائشہ اور فاطمہ بیٹھی ہیں، حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو قریب کیا، ان کے کان میں کچھ کہا، فاطمہ رو پڑی. تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر نے پھر بلایا فاطمہ کو زہرا کو، حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ فرمایا، حضرت فاطمہ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے تھوڑی دیر بعد رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، بات ختم ہو گئی، پیغمبر کی تدفین عمل میں آئی. تین چار دن گزر گئے، میں نے حضرت فاطمہ کو بلایا، میں نے کہا فاطمہ دیکھو میں عائشہ تمہاری ماں کی جگہ پر ہوں، میں عائشہ رسول اللہ کی بیوی ہوں، تمہاری ماں ہوں، میں اپنے ماں ہونے کا رشتہ تمہیں دیتی ہوں، ماں ہونے کا واسطہ تمہیں دے کر کہتی ہوں، آخری وقت میں رسول اللہ نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا مجھے تو بتاؤ، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں. حضرت فاطمہ فرمانے لگی جب پہلی مرتبہ میرے ابا نے مجھے بلایا، میرے کان نے کہا میری بیٹی کیوں روتی ہے، میں جب میری بیٹی یاد رکھ جس بیماری میں محمد مبتلا ہوں اسی بیماری میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میں قبر میں اتر جاؤں گا، میں دار قطار رونے لگ گئی. جب میں زیادہ رونے لگی تو حضور نے میرے کان میں فرمایا عائشہ اے فاطمہ پریشان نہ ہو، جس بیماری میں مبتلا ہوں میں بے شک چلا جاؤں گا، لیکن میرے خاندان میں سب سے پہلے تو آ کر مجھے ملے گی. تو میں ہنسنے لگی، رونے کی خبر بھی اس لیے، ہنسنے کی خبر بھی اس لیے. میرے بھائیو اس پیغمبر علیہ السلام کے اعلان کے بعد چھ مہینے کے بعد حضرت فاطمہ دنیا سے چلی گئی. فاطمہ الزہرا کے دل میں رسول اللہ کا کتنا عشق تھا، نبی کا کتنا پیار تھا. پیغمبر کا جنازہ اٹھنے کے بعد حضرت فاطمہ کو مسکراتے کسی نے نہیں دیکھا، حضرت فاطمہ کو خوش کسی نے نہیں دیکھا، اور حضرت فاطمہ کتنی عبادت کرتی تھی کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بیمار تھی، آخری وقت آ رہا تھا، میں ان کے سرانے رات کو بیٹھا تھا، مجھے نیند آ گئی، لیکن جب بھی میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ فاطمہ الزہرا مصلی پر رو رہی، کبھی تہجد کی نماز میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی صبح کو میں نے پوچھا کہ آپ کچھ کھانا کھائیں گی تو وہ روزے کی نیت سے تھی. ان کی عبادت میں، ان کی خشوع میں، ان کے خضوع میں کوئی شبہ نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا، یہ خاندان نبوت تھا. ان کی فقیری کا کیا عالم تھا، ان کی درویشی کا کیا عالم تھا، یہ ساری کائنات کے رسول کی بیٹی تھی. کہ عید کا دن تھا، گھر میں کھانے پینے کو بھی کوئی چیز نہیں تھی، حضرت حسن حسین نے فرمایا تھا اما تو کپڑے تو پہناؤ، لوگوں کے بچوں نے کپڑے پہن رکھے ہیں، علی تو بڑے غریب تھے گھر میں کوئی کپڑا نہ تھا. فاطمہ بچوں کو بہلانے کے لیے مصلی پر بیٹھ گئی اور رونے لگی کہ اے اللہ تیرے پیغمبر کی بیٹی ہوں، میرے پاس تو سامان کوئی نہیں، میرے شوہر غریب ہے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ایک آدمی باہر سے آیا، اس نے کپڑے حضرت فاطمہ کو دیے کہ یہ بچوں کے کپڑے ہیں. جب حضور تشریف لائے حضرت فاطمہ نے فرمایا ابا جان یہ کپڑے دیکھو، حضور نے فرمایا فاطمہ یہ کپڑے دنیا کے نہیں ہیں، یہ بہشت سے تیرے بچوں کے لیے کپڑے بھیجے گئے. میرے بھائیوں یہ روایات بھی تطہیر الجنان میں، سوائے کے محفا میں اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہیں. اور حضرت فاطمہ کا دروازہ ایک آدمی نے کھٹکھٹایا، وہ آدمی کون تھا؟ غریب تھا. کہنے لگا وہ خاندان نبوت کے لوگوں، میں بڑا غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میں مقروض ہوں، میرے پاس کچھ نہیں. لیکن فاطمہ الزہرا کے پاس بھی کیا رکھا تھا، وہ بھی غربت کے عالم میں تھی، چکی پیستی تھی، وقت پاس کرتی تھی. حضرت علی خود غریب تھے، کچھ نہ تھا، لیکن یہ خاندان نبوت تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی غریبی کو دیکھا تو اپنے گھر اندر داخل اور اندر سے ایک بہت خوبصورت چادر اٹھا کر اسے دے دی اور کہا یہ چادر شمون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اس کے پاس جا کر کہو رسول اللہ کی بیٹی نے یہ چادر بھیجی ہے. اور چادر بھیج کر کہا اس کو امانت کے طور پر رکھو اور اس چادر کے بدلے میں تجھے کچھ پیسے دے دے تاکہ تیرا قرضہ اتر جائے اور تاکہ میرے پاس سے سواری واپس نہ جائے. جب اس یہودی کے پاس رسول اللہ کی بیٹی کی چادر پہنچی تو وہ چادر دیکھ کر رونے لگا. اس نے کہا یہ ہے نبوت کی بیٹی، یہ ہے پیغمبر کا خاندان. یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس نے اس کو پیسے دے دیے اور چادر لے کر فاطمہ کو زہرا کے پاس آیا. اس نے کہا فاطمہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے، میں نے نبوت کے خاندان میں وہی عظمتیں جو کتابوں میں پڑھی ہیں وہ تیرے خاندان میں موجود. میرے بھائیو خاندان نبوت عظمتوں رفعتوں بلندیوں سے معمور ہے. اور ایک غلطی کا ازالہ بھی کرنا چاہتا ہوں، جب اہل بیت کا لفظ ہم بولتے ہیں تو اہل بیت کا معنی نواسے بعد میں ہوتا ہے، بیٹیاں بعد میں ہوتا ہے، اہل بیت سے مراد بیوی سب سے پہلے ہوتا ہے. کیوں؟ اہل بیت عربی زبان کا لفظ ہے اور اہل بیت کا معنی گھر والے، بیت گھر کو کہتے ہیں، اہل کا معنی والے. یہی لفظ جب اردو میں بولتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے اہل خانہ کا کیا حال ہے، تو آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ میرے نواسوں کا حال پوچھا جا رہا ہے، کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ میرے پوتوں کا پوچھا جا رہا ہے، میں کہوں گا آپ کے اہل خانہ کا کیا حال ہے تو آپ کہیں گے میری بیوی کا حال پوچھا گیا، میرے بچوں کا حال پوچھا گیا، اور جب میں آپ سے کہوں اور تمہارے کاروبار والے کا حال ہے تو پنجابی میں کہوں تب بھی تم سمجھو گے میری بیوی اور بچوں کا حال پوچھا گیا، لیکن جب عربی میں لفظ یہی بولا جائے اہل بیت تو اس کے وقت بیوی کوئی مراد نہیں، عائشہ مراد نہیں، حفصہ مراد نہیں، اس وقت صرف نواسے مراد ہیں۔ یہ وہ ذہنیت ہے جو رافضیت کے جراثیم کے طور پر تمہارے ذہنوں میں آئی ہے، جب بھی اہل بیت کا لفظ بولا جائے گا نبی کی بیٹی بیویوں کا نام ہوگا، اہل بیت سے مراد سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ ہے، عائشہ صدیقہ ہے، حفصہ بنت عمر ہے، ام سلمہ ہے، ام حبیبہ ہے، صفیہ ہے، زینب ہے، ام حبیبہ ہے، اور اسی طرح ریحانہ ہے، جویریہ ہے، یہ تمام اہل بیت میں پیغمبر علیہ السلام کی 11 بیویاں اہل بیت میں ہیں، اس کے بعد جاتے ان کی بیٹیاں، پھر ان کے بیٹے بعد میں مراد ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر عورت اپنے خاوند کی اہل بیت ہے، ہر حضرت فاطمہ اپنے خاوند علی کی اہل بیت ہے، زینب اپنے خاوند قاسم اپنے اولاد ابن ربیع عمی کی اہل بیت ہے، اور حضرت رقیہ ام کلثوم عثمان غنی کی اہل بیت ہے، حضور کے اہل بیت، ان کو شمار قدم کیا جاتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے خاندان میں اور نبی کے اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں مراد ہیں اور اس کے بعد پیغمبر کے نواسے اور نواسیاں مراد ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آپ کو آ گئی؟ آ رہی ہے سمجھ میں یا کوئی نہیں کہ میں ہوا کی روڑے ماری جا رہا ہوں؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ نار میرے بھائی، پیغمبر علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین، حضرت سیدنا حسین اور حضرت حسن کے خاندان نبوت کے اور صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کے بڑے اچھے تعلقات تھے، اس پر میں تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا، وقت مختصر ہے اور بہت رات بیت چکی ہے، اسی پر ساری رات خرچ ہو جائے گی کہ حضرت حسن اور حسین کے ابو بکر صدیق سے کیا تعلقات تھے۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں ایک بچہ تھا، بچہ کون تھا؟ حضرت حسین تھے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا علی یہ کس کا بچہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا یہ میرا بچہ ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں یہ تیرا بچہ نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا میرا بچہ ہے۔ ابو بکر نے فرمایا تیرا بچہ نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا میرا بچہ ہے۔ صدیق نے فرمایا تیرا بچہ نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اچھا بتاؤ کس کا بچہ ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا ابن علی شبہن لنبی، بیٹا علی کا ہے، چہرہ مصطفیٰ کا ہے۔ بتاؤ ان کی آپس میں محبت تھی یا نہیں تھی؟ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 5,000 وظیفہ حضرت حسن حسین کا مقرر کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا وظیفہ 2,000 مقرر کیا۔ بیٹے نے کہا میں تو گنگے بدر کے اور بلکہ جگہوں میں شریک رہا ہوں، میرا وظیفہ 2,000، حسن حسین کا وظیفہ 5,000۔ حضرت عمر نے فرمایا اے بیٹے تجھے نہیں پتا، جو باپ حسن حسین کا ہے، جو نانا حسن حسین کا ہے، جو بیوی جو ماں حسن حسین کی ہے وہ تیری نہیں ہے۔ اے عبداللہ بن عمر، حسن اور حسین کی عظمت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، تیری اولاد نہیں کر سکتی، میرا اور کوئی بیٹا نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو مجھے بتاؤ، تعلقات نہیں تھے، وظیفہ لینا جائز تھا؟ خمینی کہتا ہے عمر فاروق کافر تھے، خمینی کہتا ہے فاروق اعظم زندید تھے، اور حسن حسین 5,000 وظیفہ لے رہے ہیں؟ اور شیعہ پر اپنی کتابیں تو پڑھو، تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں کہ حضرت حسن اور حسین نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر جب صلح کی تو صلح میں 10,00,000 درہم موقع پر ادا کیا گیا اور 4,00,000 درہم سالانہ حضرت حسن اور حسین کو وظیفے میں ملتا تھا۔ امیر معاویہ کی حکومت 19 سال تک رہی، 19 سال تک ہر سال 4,00,000 درہم حسن حسین وظیفہ وصول کریں۔ وظیفہ وصول کرنا جائز تھا اور خلافت ناجائز تھی، اور وظیفہ وصول کرنا جائز تھا۔ ویسے امیر معاویہ کافر تھے، حضرت عقیل کو ایک پورا گاؤں امیر معاویہ نے دے دیا، وہ جائز تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو 1,00,000 ہر سال دے دیا، وہ جائز تھا۔ حضرت معاویہ کے پاس حضرت حسن حسین تشریف لے گئے اور 36,00,000 درہم کا ایک پورا علاقہ حضرت حسن حسین کو دے دیا، وہ لینا جائز تھا۔ پیسے لینے جائز تھے، علاقے لینے جائز تھے، گاؤں سارے لینے جائز تھے، قبیلوں کے قبیلے لینے جائز تھے، اور مراعات لینی جائز تھی، کپڑے وصول کرنے جائز تھے، ہدیہ لینا جائز تھا۔ ویسے خلافت ناجائز تھی، ویسے پیسے رہنا ناجائز تھا۔ 19 سال تک امیر معاویہ خلیفہ رہے، اور ان 19 سالوں میں حضرت حسن اور حسین نے شام کے ایک شہر مقام سکن پر امیر معاویہ کے ہاتھ پر جا کر حضرت حسن نے بیعت کی۔ یہ بیعت کرانے والا کون تھا؟ حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ تھے۔ اس کا ذکر کہاں ہے؟ تاریخ تبری میں ہے، تاریخ تاریخ ابن الشام میں ہے، اس کا ذکر شیعہ کی کتاب ناس خود تواریخ میں ہے، اخبار التوار میں ہے، بیعت کیسے ہوئی، حضرت قیس نے فرمایا تھا کن یا حسن کن یا حسین، فقام فبایع، حضرت حسن اور حسین اٹھے اور انہوں نے بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد جو وضاحت مقرر کیے گئے تھے جو ادا کیے گئے، مجھے بتاؤ حضرت حسن اور حسین نے ملک شام کے شہر مقام سکن پر بیعت کی تھی امیر معاویہ کے ہاتھ پر، بیعت کیوں کی تھی؟ امیر معاویہ سچے تھے، بیعت کیوں کی تھی؟ امیر معاویہ حق پر تھے، بیعت کیوں کی تھی؟ امیر معاویہ کی خلافت نہیں تھی اور یزید کے مقابلے میں حسین آ گئے تھے، کیونکہ یزید غلط تھا، امیر معاویہ سے صلح کر لی تھی کیونکہ امیر معاویہ صحیح تھے، خمینی کہتا ہے معاویہ کافر تھے، جلال الدین کہتا ہے معاویہ کافر تھے، جلال اور ملا باقر مدرسی کہتا ہے امیر معاویہ کافر تھے، کلینی کہتا ہے امیر معاویہ کافر تھے، 1400 سال کا شیعہ کہتا ہے امیر معاویہ کافر تھے، شیعہ بات امیر معاویہ کی نہیں، بات نواسہ رسول کی ہے، حسین کے درموں کی ہے، حسین کے پیسوں کی ہے، حسین کے وظیفے کی ہے، حسین کے ہاتھوں کی بیعت کی ہے، بیعت کرنا جائز تھا، وظیفہ لینا جائز تھا، ہدیہ لینا جائز تھا، کہنے جانا جائز تھا، بچوں کو وہاں رکھنا جائز تھا اور اپنے بچے کا نام معاویہ رکھنا جائز تھا، تم کہتے ہو کافر تھے، میں کہتا ہوں محبت کرتے تھے، تم کہتے ہو لڑائی کرتے تھے، میں کہتا ہوں پیار کرتے تھے، تم کہتے ہو جنگ کرتے تھے، کون سی جنگ تھی؟ مقابلہ یزید کے مقابلے میں آئے، یا یزید کی بیعت نہیں تھی، حسین کے کا اختلاف معاویہ سے ہوتا تو کربلا معاویہ کے دور میں پیش آ جاتا، پیش نہ آتی اور کربلا جو 19 سال تک کربلا کا انتظار کیا گیا، امیر معاویہ کے دور میں کربلا کہاں تھی؟ وہ کیوں نہیں پیش آئی؟ تم کہتے ہو لڑائی تھی، تم کہتے ہو جنگ تھی، میں کہتا ہوں حضرت علی اور امیر معاویہ کا جو اختلاف ہوا اس اختلاف کے بعد بیٹوں نے صلح کر لی، تمہاری تو آج تک صلح نہیں ہوئی، ہوئی نا صلح، کہتے ہیں امیر معاویہ اور علی کی جنگ ہوئی، میں مانتا ہوں ہوئی، ہونے کے بعد حضرت علی کے بیٹوں نے تو باپ کے ساتھ جنگ کرنے والے سے صلح کر لی، تم کون ہو؟ معلوم ہوا تو تمہارا تعلق علی سے نہیں ہے، علی سے ہوتا تو بیٹوں کے نقشے قدم پہ چلتے، چلے ہو نقشے قدم پہ، اگر نہیں سنا کی تو سب بتاؤ کتابیں تمہاری کیا تم سنا ہوئی ہے، کبھی کہتے ہیں یہ حسین کو نہیں مانتے، کس حسین کو تم مانتے ہو بتاؤ تو صحیح، میرا حسین عظمتوں کا تاجدار ہے، میرا حسین بلندیوں کا تاجدار ہے، میرا حسین رفتوں کا امین ہے، میرا حسین خرمن دل کا محور ہے، میرا حسین گلستان نبوت کا ستارہ ہے، میرا حسین غنچہ رسول کا مہکتا ہوا پھول ہے، میرا حسین کلیوں میں خوشبو والا ہے، میرا حسین گلاب کے پھولوں سے بھی اعلیٰ ہے، میرا حسین ستاروں کی انیمن سے بھی اعلیٰ ہے، میرا حسین سورج کی کرنوں سے بھی درخشاں ہے، میرا حسین چاند کی رانائی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، عرف میں اعلیٰ، حمیت میں اعلیٰ، علم میں اعلیٰ، ثقافت میں اعلیٰ اور تلاوت میں آلہ، جود میں آلہ، غیرت میں آلہ، میرا حسین بلندیوں پر، میرا حسین رفتوں پر، میرا حسین بہادری پہ، میرا حسین بدر میں کھانے والا، میرا حسین حنین میں جرت دکھانے والا، میرا حسین خیبر میں میدان میں آنے والا، میرا حسین عظمتوں والا، میرا حسین صدیق کو امام کہنے والا، میرا حسین عمر کو امام کہنے والا، میرا حسین عثمان کو امام، عثمان کے دروازے پہ پہرا دینے والا، میرا حسین، میرا حسین معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنے والا، اور تو کس حسین کی بات کرتا ہے جو ڈر گیا تھا، جو ابو بکر سے ڈر کر چپ کر گیا، پھر عمر سے ڈر کے چپ کر گیا، پھر عثمان سے ڈر کے چپ کر گیا، پھر معاویہ سے ڈر کے صلح کر لی، تو ڈرنے والے حسین کی بات کرتا ہے، میں جرت و بہادری سے، جرت و بہادری سے صدیق کو امام کہتا ہے، عمر کو امام کہتا ہے، عثمان کو امام کہتا ہے، معاویہ کو امام کہتا ہے، حق کو باطل کا، حق کو صداقت کا، حق کو عظمت کا، حق کو رفت کا، حق کو نوازیت کا، حق کو رفت و بلندی کا پرچم اٹھا کر دنیا کفر کو یہ بتانے والا تھا کہ صدیق میرا ہے، میں صدیق کا سیو ٹھہرو ٹھہرو سیو، ایک ہی بات بتاؤ، حضرت حسین 5 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے، ایک ہی بات بتاؤ، دایا کون تھی؟ دایا کا نام بتاؤ، حسین پیدا ہوئے دایا کون تھی؟ کہ تم تو دایا پڑھا کر نہیں آگے چل سکتے، تم شہادت تک کیسے پہنچو گے؟ دایا
کی گایا کہ آگے چلو یہ بتاؤ دودھ کس نے پلایا تھا؟ تمہاری کتابیں وہاں آ کر خاموش ہو جاتی ہیں. بہار سرکار نے لکھ دیا نام تو لکھ دیے, آگے بات نہیں کی. دایا بتاؤں کون تھی؟ حضرت حسین کی پیدائش پر دایا صدیق اکبر کی بیوی تھی اور اس کا نام اسماء بنت عمیر تھا. لاؤ کتاب نور الابصار, لاؤ کتاب اخبار التواریخ, لاؤ کتاب ناسخ التواریخ, لاؤ کتاب سوائے کے لبکا, لاؤ کتاب مقتل حسین. میں نے چھ کتابوں کا حوالہ دیا جو عربی کی معتبر کتابیں ہیں. مدینہ منورہ کے کتابخانے میں ان کتابوں کو میں نے نچوڑا ہے اور میں نے یہ حوالہ نکالا ہے کہ صدیق اکبر کی بیوی نے حسین کی پیدائش پہ دایا کا فریضہ پر انجام لے دیا ہے. میں اپنا موقف چھوڑ دوں. دودھ کس نے پلایا؟ حسین نے دودھ کیا پیتا. اور تو آج کہہ رہے کہ فلانی عورت کا میرے پا نے دودھ پیتا ہے, میں دودھ پیتا, چلو دودھ کا حیا ہے کہ نواز رسول نے دودھ دودھ پیتا. کیوں حیا کوئی؟ اس عورت کا نام ام الفضل بنت عمیس ہے. یہ صدیق اکبر کی خالی کا نام ہے, حضرت عباس کی بیوی کا نام ہے. اور ایک اور بات کہتا ہوں, اسلام کی دوسری مسلمان خاتون کا نام ہے, حضرت خدیجہ کے بعد رسول اللہ کا کلمہ جس نے پڑھا وہ ام الفضل بنت عمیس ہے. یاد رکھو گے باتیں نہیں, نہیں یاد رکھو گے؟ ہاں یاد رکھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تم کہتے ہو میں حضرت فاروق اعظم کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم کا خاندان نبوت سے رشتے داری سماج تھا. میں آگے چلتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں حضرت حسین کی بہن آئی جس کا نام ام کلثوم. کیا نام ہے؟ ام کلثوم. کہتے ہو کہ ام کلثوم کا عمر کے نکاح میں آنا ہماری غیرت کے خلاف ہے. تمہاری غیرت ہے کہاں؟ کتنے آئی ہو؟ بنو متا بنو متا, غیرت کہاں ہے؟ غیرت کی ذاکر بن رہی ہے, ہماری غیرت کے خلاف ہے. تھوڑی غیرت کہتے ہیں ہماری غیرت کے خلاف ہے. نکاح ہوا تھا. اچھا, اگر حضرت علی کی مرضی کے بغیر نکاح ہوا تھا, بعض کتابوں میں لکھا ہے, کیسی غلیظ عبارت ہے میں یہاں پڑھ نہیں سکتا. کہتے ہیں عمر علی کی لڑکی سین کر لے گئے. انا یاد ملا کتابوں میں ہے. ٹھہرو ٹھہرو اور ٹھہر جاؤ اور پاس کر لے گیا سین کے. توجہ کرے ہیں میرے آگے ہیں توجہ. کہتے حضرت علی کی لڑکی سے حضرت عمر نے جو نکاح کیا وہ زبردستی کیا. چلو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں زبردستی کیا, پھر تم میری بات ضرور مانو گے کہ علی کی لڑکی سے اگر زبردستی عمر نے نکاح کیا تو پھر مشکل کشا کون تھا؟ حاج پروا کون تھا؟ مشکل کشاؤں کی لڑکیاں لوگ میں جاتی ہیں. تو کچھ غیرت کرو, کچھ حیا کرو, جو کہا ہے اس کا تو عمل کرو. تو غلطی کہاں؟ کچھ تو غیرت کرو. حضرت فاروق ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ نکاح ہوا کیوں. حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو. حضرت عمر چاہتے تھے کہ خاندان نبوت میں میری رشتے داری باقی ہے, یہ تھی اصل بات. حضرت حضور فوت ہو گئے, دنیا سے رخصت ہوئے, تو حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی لڑکی تھی, وہ رسول اللہ کی بیوی تھی, عمر المومنین تھی. حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت عمر نے خاندان نبوت میں رشتے داری کو باقی رکھنے کے لیے حضرت علی کی لڑکی ام کلثوم سے نکاح کا پیغام خود بھیجا. اس نکاح کے پیغام کو حضرت علی نے فرمایا کہ بچی ابھی چھوٹی. چنانچہ دو سال کے بعد جب وہ بالغ ہوئی اس کے بعد نکاح ہوا, باضابطہ کا نکاح ہوا. اس کا ذکر ساری کتابوں میں موجود ہے, تمام شیعہ کی کتابوں میں. اور آج سے آٹھ نو سال پہلے اس بات پر انوری مسجد میں میں نے جمعہ پڑھایا, وہاں یہ روایت پیش کی. ملکر مقدمہ ہو گیا, یہاں ایک مجسٹریٹ صاحب ہوتے تھے, ان کی عدالت میں ملکر مقدمہ چلا. میں نے عدالت میں شیعہ کی ساری کتابیں لے جا کر ثابت کیا کہ یہ نکاح فاروق اعظم کے ساتھ ان نے کلثوم کا ہوا ہے. لیکن وہ مجھے شیر کا ماشاء اللہ دل پھیر رہے ہیں. وہ کہنے لگے مجھے شیعہ کہیں قتل نہ کر دے. سبحان اللہ, میں ان سے ابھی شہید ہونے کا خیر ہے. تو اس میں سپاہی صاحبہ کا رویا کوئی بھی نہیں تھا. ہاتھ لگے میری توجہ میری طرف ہے آپ کو. حضرت عمر فاروق نے یہ ایک بات آپ سے کہتا ہوں نقطے کی بات ہے, جب حضرت عمر فاروق نے حضرت عمر کلثوم سے نکاح کیا بے وجہ, ایک تو رشتے داری مخصوص تھی, دوسری حضور علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرنا بھی مخصوص تھا کہ حضور علیہ السلام کی عمر جب 53 سال ہے تو حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح, حضرت عائشہ کی عمر اس وقت 9 سال تھی, حضور کی عمر 53 سال ہے, اور جب حضرت عمر نے ام کلثوم سے نکاح کیا حضرت عمر کی عمر 53 سال تھی اور ام کلثوم کی عمر 9 سال تھی. چنانچہ اس نکاح کے بعد جب حضرت ام کلثوم کے بطن سے ایک بچی پیدا ہوئی تو حضرت عمر نے اپنی بچی کا نام بھی حضور کی بیٹی کے نام پر رقیہ رکھا, رقیہ بنت عمر, اور دوسرا بچہ پیدا ہوا تو حضرت عمر نے دوسرے بچے کا نام بھی حضور کے متبنہ بیٹے زید کے نام پر زید ابن عمر رکھا. تو یہ بھی سنت پیغمبر کے مطابق تھا, ہمیں نہیں آ رہی ہے بات میرے بھائیو. اہل سنت حسین سے ہیں, حسین اہل سنت سے ہیں, یہ اصولی بات ہے, ٹھیک ہے. حضرت حسین نے جو کلمہ پڑھا وہی سنیوں کا کلمہ, جو قرآن پڑھا وہ سنیوں کا قرآن, جو نماز پڑھی وہ سنیوں کی نماز, اور کوئی دنیا کا شخص حضرت حسین سے محبت میں اہل سنت سے بڑھ نہیں سکتا, حقیقت کے خلاف ہے. کہتے جی تمہارا پورا سال ہے, ان کے تو صرف 10 دن ہیں, کہ میں ٹھیکے پہ لے اندر ان کا تعلق کیا ہے. اور میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ حضرت حسین کے ساتھ یا حضرت فاطمہ کے ساتھ یا حضرت علی کے ساتھ حقیقی بات یہ ہے کہ شیعہ کا کوئی تعلق ہو, اگر تعلق ہو تو یہ بغیرتی کی باتیں ان کے خلاف کبھی نہ کہیں. یہ ٹھیک ہے, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے, یہ لاؤ لیو, اس پر آپ غور فرمائیں. اس کتاب میں ایک ایسی غلیظ عبارت ہے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کے خلاف ایک ایسی غلیظ عبارت ہے. یہ کتاب جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی بڑی مارکہ طلارہ کتاب ہے, جس کے بارے میں خمینی نے لکھا کہ لوگوں کو اپنی عمر ضائع نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنی عمر کو مفید بنانے کے لیے شیعہ کے سب سے بڑے امام ملا باقر مجلسی کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ کتاب کشف اثرات کے مقدمے میں خمینی نے لکھا, یہ ہے ملا باقر مجلسی جس کی کتاب جلاء العیون کی یہ پہلی جلد میرے ہاتھوں میں, اس کے 187 صفحے پر یہ غلیظ عبارت, اور یہ عبارت میں بڑے دکھ کے ساتھ سینے پر پتھر باندھ کر پیش کرنا چاہتا ہوں اتمام حجت کے لیے. میرا جی نہیں چاہتا کہ ایسی عبارت آپ کے سامنے لاؤں جس کا تصور پوری دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا, کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کرے اور اس کے بعد اپنی بیٹی سے یہ کہیں کہ بیٹی میں تیرے ساتھ شب وفات میں خود جاؤں گا, اور توجہ توجہ نہیں کر سکے پہلے, اور اس کے بعد وہ باپ اس کمرے میں داخل ہو جس کمرے میں اس کی بیٹی اور وہ اس کا خاوند ہو, اور قریب جا کر دونوں سے کہیں کہ دیکھنا جب تک میں نہ آؤں کام شروع نہ کرنا. سمجھو یہ میرے ہاتھ میں نہیں بات, مسلمانوں پیغمبر کی بیٹی لاعرف ہوگی اس وقت, میں اور آپ یہ بات تصور نہیں کر سکتے. کس علی سے محبت کرتے ہو سیو بتاؤ, کس فاطمہ الزہرا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو. جناب جعفر صادق کی روایت ہے کہ حلال چیز بیان کرنے میں غیرت نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب وفات میں جناب علی اور جناب فاطمہ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں کام نہ کرنا, اور جب حضور تشریف لائے تو دونوں پاؤں دونوں صحابہ کے آپ نے پکڑ کر رکھتے, ہاتھ میں دراز کیے, آپ نے ان کے پاؤں پکڑ کر چار پائی تو ان کو لٹایا دونوں کو. Thank you. توجہ فرمائیں،
حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ
کی محبت جس دل میں نہیں اس کا دل ایمان کی روشنی سے خالی ہے،
یہ مسلمانوں کا ایمان ہے،
مسلمانوں کا ایمان ہے. نواس رسول سے محبت جزء ایمان ہے، نواس رسول سے عقیدت جزء ایمان ہے.
میرے بھائیو،
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، اس کے بعد یزید تخت امارت پر بیٹھا، صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد کو یزید کی امارت سے اختلاف، حضرت امیر معاویہ پر اتفاق ہونے کے باوجود یزید سے اختلاف تھا، حضرت حسین کو بھی واضح اختلاف تھا. یہ اختلاف ان کا حق تھا. جب گورنر مدینہ نے یزید کا پیغام نواس رسول تک پہنچایا تو انہوں نے راتوں رات مدینہ چھوڑ دیا اور بیعت کرنے سے انکار کر دیا. وہ مدینہ مرورہ سے مکہ پہنچے. جب مکہ آئے تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا. آپ ذرا توجہ فرمائیں، رمضان المبارک کا مہینہ تھا. یہاں آپ دیر دو مہینہ آپ نے قیام کیا. اس قیام کے دوران چار بڑے صحابی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر، یہ چار بزرگ اور حضرت طلحہ زبیر، یہ بزرگ موجود.
حضرت طلحہ یہاں نہیں، جنگ میں شہید ہو چکے تھے.
حضرت زبیر موجود اور دوسرے صحابی وہاں موجود. ان بزرگوں نے یہاں پر حضرت حسین سے فرمایا کہ آپ کا کیا ارادہ. انہوں نے فرمایا کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا. اس اسلام نے کوفہ سے لوگوں کے خطوط مکہ مکرمہ میں حضرت حسین کو ملے. کتنے ہزار خط ملے؟ 12,000 خط کوفہ سے مکہ مکرمہ پہنچے. گوڑیاں بھر گئی خطوں کے. بلانے والے کوفی تھے. کوفیوں نے خطوں میں کیا لکھا؟ پھل پک گئے. سب آزاد علاقہ بغداد کی بستی، کوفہ کی بستیاں آباد ہو گئی. آپ یہاں آؤ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو اپنا امیر بنائیں گے، آپ لیت و لال سے کام نہ لیں، آپ سے زیادہ تیسر کوئی آدمی نہیں.
حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا
کہ اے نبی کے نواسے، اے پیغمبر کے لگتے جگر، آپ کوفیوں کے خطوں پر اعتبار نہ کرنا. یہ ساری تاریخوں میں بات کیوں؟ اس لیے کہ کوفہ کا یہ وہی شہر ہے جس میں حضرت علی المرتضیٰ تمہارے والد کو جامع مسجد میں کوفیوں نے شہید کر دیا تھا. سب سے پہلے کوفیوں نے مدینہ منورہ سے حضرت علی کو نکالا، تخت خلافت مدینہ سے کوفہ منتقل کیا، پھر کوفہ نے جا کر حضرت علی کو شہید کر ڈالا. اس کے بعد تمہارے بھائی حضرت حسن کو کوفہ بنایا اور وہاں ان کو نماز کی حالت میں ان پر حملہ کیا، ان کے ران سے خنجر مارا، ان کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا. وہ زخمی حالت میں مدینہ پہنچے اور اسی زخموں سے وہ شہید ہو گئے. اس لیے کوفیوں پر اعتبار نہ کرو، یہ بڑے بے وفا لوگ ہیں، بڑے بے ایمان ہیں. نواس رسول نے ان کے خطوں، ان کی ہدایات کو سنا. لیکن اگلے دن 70 آدمیوں کا قافلہ 700 خطوط لے کر آیا. کہنے لگے ہم تم پر فدا ہوں گے، ہم تم پر جان دے دیں گے، ہم تمہارے لیے مر جائیں گے، ہمارا بچہ تمہاری راہ تک رہا ہے، ہمارے علاقے میں تمہارے آنے پر جشن ہوں گے، پورا علاقہ تمہارے نام پر مرنے کو تیار ہے، آپ ہمارے پاس آؤ. خطوں کا تانتا بن گیا. علاقوں کے عمر آئے، اے نواس رسول ہمارے ساتھ چلو. کوفیوں نے 12,000 خط نواس رسول کو ڈالے. 700 آدمی باری باری آئے. پیغمبر کا نواسا 2 مہینے تک ان کے خطوط پہ غور کرتا رہا. اور اس کے بعد حج کا جب موسم قریب آیا تو نواس رسول نے اپنے بھائی، اپنے پایادار بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا کوفہ میں کہ جاؤ جا کر حالات معلوم کر کے آؤ. اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے بعد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. اب عاقلہ ثلاثہ نے روکا، صحابہ کی جماعت نے روکا کہ آپ کوفیوں کے دھوکے میں نہ آئیں، کوفیوں کے پاس نہ جائیں. کوفی مکار ہے، کوفی غدار ہے. کوفیوں نے اپنے آپ کو شیعہ نے علی کہہ کر حضرت علی کو دھوکا دیا، پھر آپ کے بھائی کو دھوکا دیا. آپ ان کے فریب میں مت آئے. لیکن نواس رسول نے فرمایا ان کے اتنے خط ہیں، اتنے قافلے آ چکے ہیں، کتنے وصول آ چکے ہیں. میں اس بات کو صحیح سمجھتا ہوں کہ مجھے جانا چاہیے. حضرت مسلم بن عقیل کو بھی بھیجا لیکن ان کے واپس آنے سے پہلے نواسہ رسول نے سفر کا آغاز کر دیا. وہاں پر ایک جگہ مقام درف ہے, اس درف کے مقام پر نواسہ رسول پہنچے ہیں میرے بھائیوں. تو وہاں پر ایک آپ کی کاسد نے اطلاع دی کہ مسلم بن عقیل آپ کے تایا داد بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے اطلاع مل چکی تھی کہ کوفی سکتے ہیں, کوفی بہت بہتر ہے, آپ آ جائیں. انہوں نے سفر کو تیز رکھا, جلدی جلدی سفر کرنا شروع کیا, سواریاں وہاں پہنچی. میرے بھائیوں یہاں ایک بات یاد رکھیں, جس طرح پیغمبر علیہ السلام کے نواسے کے بارے میں, جس طرح صحابہ کے بارے میں نواسوں کی تعداد کے بارے میں راستیوں نے غلط روایات کو دنیا تک پہنچائی ہے, اسی طرح کربلا کے واقعے میں من گھڑت روایات, بے سکی روایات, جس میں یہ کہا گیا کہ پیغمبر کی بیٹیوں کے دوپٹے اتر گئے, نبی کی بیٹیاں میدان میں رونے لگی, خاندان نبوت اجڑ گیا, خاندان نبوت میدار دیار و مددگار دھکے کھاتا رہا, من گھڑت روایات. وہاں جناب خون کی سرخی آ گئی, فاطمہ الزہرا کربلا کے میدان میں جھاڑو دیتی رہی, اس طرح کی من گھڑت روایات. صرف شیعہ نہیں بیان کرتے, وہ سنی بھی بیان کرتا ہے جو فیس لینے کے لیے شیعہ کی بنائی ہوئی روایات کا سہارا لے کر بدماشی کر کے جھوٹ بول کے فریب دے کر اس قوم کا مذاق اڑاتا ہے. اور میرے بھائیو نبی کی بیٹیوں کا دوپٹہ میدان میں اتر جاتا, آسمان پھٹ جاتا, زمین پھٹ جاتی ہے. آج تم کبھی بھی کہتا اور جا کر اور ملنا اور فیس پہ پڑنے والے اور قوم کو دھوکہ دینے والے, کبھی تم نے نہیں کہا کہ میری بیٹی کا دوپٹہ چوک میں اتر گیا, میری ماں کا دوپٹہ چوک میں اتر گیا. ہائے تجھے نبی کی بیٹی اتنی لوارس مل گئی, نبی کی نواسی اتنی لوارس مل گئی کہ تو سفیکر پر لوگوں کو رلانے کے لیے, موقع دینے کے لیے, فریب دینے کے لیے اس سادہ قوم کو, سادہ نسل کو جس کو مدد کا پتہ نہیں, دین کا پتہ نہیں, شریعت کا پتہ نہیں, تاریخ کا پتہ نہیں, ان دیہاتی لوگوں کو رلانے کے لیے تو جھوٹ بکتا ہے. خدا تیرے پیٹ کو جہنم میں آباد کرے. اور جھوٹ بکنے والے سنی ساکروں اور سنی وہ ساکروں جو راضیت کی بنائی ہوئی روایات پر عمل کر کے خاندان نبوت کا مذاق چوکوں میں اڑاتے, تمہیں شرم کرنی چاہیے. لوگوں کو رلانے کے لیے جھوٹی روایات, من گھڑت کہانیاں, من گھڑت قصے, من گھڑت واقعات, کبھی اپنی بیٹی کے لیے تو تم نے بیان نہیں کیے. اور پیغمبر کی بیٹی, حسین کی بیٹی, نانی ام سدا کی بیٹی, اور فاطمہ کا خون, فاطمہ کا ذکر گوٹا, فاطمہ کے جسم کا ٹکڑا کربلا بلا کی وادی میں اس کے دوپٹے اتر گئے, خیمے اجڑ گئے. اللہ خاموش تھا, قدرت خاموش تھی, فرشتے خاموش تھے. اور بدر کے میدان میں صحابہ کے لیے فرشتے آئے اور کربلا میں ان بیٹیوں کے لیے کوئی فرشتہ نہیں آیا. اور اب تو یہاں کہتا ہے یا علی مدد, اور اے علی تو مدد دے, اے علی مدد دے, یہاں مدد مانگتا ہے. وہاں کربلا میں مدد دینے کے لیے علی کیوں نہیں آئے, لگتے اشرف نے کیوں نہیں آئے, جب بچوں کے تن جدا ہوئے کیوں نہیں آئے, آئے تو پٹے اتر گئے تھے علی کیوں نہیں آئے, اور حلق سے تیر گزر گئے تھے علی کیوں نہیں آئے. اور تو فیصلہ کر کے بتا یا علی مدد کہنا غلط ہے یا تیرا یہ واقعہ بیان کرنا غلط. ٹھیک ہے, اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ دونوں باتیں ہو, یہ دونوں باتیں, یہ دونوں باتیں مدد اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا. کیوں کہ خیبر کے قلعے میں جب شیر خدا نے خیبر کا کوٹ اڑایا تھا تو مدد نبی سے بھی نہیں مانگی تھی. تو خیبر کا قلعہ جب شیر خدا نے اڑایا تھا تو مدد علی نے نبی سے بھی نہیں مانگی تھی. کیا کہا تھا کہ سمت اللہ سمت نہیں امی ہے درا کہیں سکھا پاتی کہیں ہند برا, میں وہ علی ہوں جس کا نام جس کی ماں نے حیدر رکھا ہے, جس کو خدا نے وہ قوت بخشی ہے کہ اندھیروں میں داخل ہو کر وہ روشنیوں کے چراغ جلا دے. سپاہی صاحب پھیلو, سپاہی صاحبہ نے اس شرکی ہمارے کے خلاف یا علی مدد کہنا سرک ہے. کیا ہے؟ اور میرے بریلوی سنی بھائیو اپنی کتابوں کا مطالعہ کرو, یا علی مدد کہنا سرک ہے, یہ شیعہ کا اختیار ہے. مدد علی المرتضیٰ نے بھی خدا سے مانگی, کس سے مانگی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ شرف سپاہی صحابہ کو حاصل ہے کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے فیصلہ آباد سے سب سے پہلے یا علی مدد کا سکے, یا اللہ مدد کا سکر ایک 1,00,000 شائع کر کے پاکستان کے ٹرکوں اور بسوں پہ لگایا تھا, اور اس کا فیضان آج دیکھو کہ دنیا کی 27 زبانوں میں سے یا اللہ اور یا علی یا اللہ مدد لکھ کر پوری دنیا کے ہر چوک میں اللہ کی مدد کا پرچم بلند ہو رہا ہے. اور فروغ اس کو سپاہی صحابہ نے دیا. کس نے دیا؟ اور مولانا حق نواز جنگلی کی جد و جہد نے دیا, ان کی جرت نے دیا, ان کی صلابت نے دیا, ان کی حیرت انگیز قیادت نے دیا. دیا یا نہیں دیا؟ مسلمانوں مدد اللہ سے مانگو. قرآن کہتا ہے, قرآن نے کہا ہے کہ مدد اللہ سے مانگو. کس سے مانگو؟ اللہ سے مدد مانگو. اللہ یستعین بالصبر والصلاۃ, صبر اور صلاۃ. اس کا تخیل کیا ہے کہ نماز اللہ کے لیے ہے, صبر بھی اللہ کی مصیبت کو ذہن میں رکھ کے کیا جاتا ہے. اس دن الصراط المستقیم اياک نعبد واياک نستعین, کہ مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ مدد کس سے مانگتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مدد تجھ سے, تو بولو تو صحیح, مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں. اور جب یہاں علی مدد کہتے ہو تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ مدد تجھ سے بھی مانگتے ہیں. بھی اور ہی میں پتا کتنا فرق ہے؟ پتا ہے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ نماز میں کہتے ہو کہ مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں. جو نماز میں کہتے ہو بعد میں بھی وہی کہو, بعد میں اور نہ کہو. نماز میں کہتے ہو مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں, اور دیوار پر کسی اور سے مدد کا لکھ دو. اللہ کے رسول نے مدد بھی اللہ سے مانگی, نبی نے مدد بھی اللہ سے مانگی, 1,24,000 انبیاء نے مدد بھی اللہ سے مانگی. اور یہی اہل سنت کا شعار, یہی اہل سنت کا. اس پر پکے ہو؟ اس بات پہ پکے ہو؟ میں نے قرآن کی بات کی ہے, یا کا نابودی ہے یا کا نستعی. اس کا معنی قرآن کا ترجمہ کھول کر دیکھو میرے بھائیو. نواسا رسول یورپ سے آگے بڑھے, پتا چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. نواز رسول نے آگے جانے کا ارادہ ترک کیا, لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا ہم بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. حضرت حسین نے فرمایا میں بھی بدلہ لوں گا. چلیں, قافلہ تیار ہو گیا, کوفہ پہنچے. جب کوفہ میں گئے میرے بھائیوں پوری اطلاع مل گئی. کوفہ پہنچے, مسلم بن عقیل کا پورا واقعہ معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے تھے ہزاروں آدمیوں نے استقبال کیا, صبح کو استقبال کیا. نماز ظہر میں 6,000 آدمی رہ گئے, پہلے 12,000-14,000 آدمی تھا, شام کو 4,000 رہ گئے, اور صبح نماز فجر کے بعد جب سلام پھیرا تو صرف 12 آدمی رہ گئے. کتنے آدمی رہ گئے؟ اور تھوڑی دیر گزری, مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. نواز رسول وہاں پہنچے, انہوں نے جا کر کہا صوفیوں اسد بن قیس کہاں ہے, سلیمان ابن ربیع کہاں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے خادم سے کہا کہ لاؤ وہ بوری خطوں کی لاؤ. چوک میں کھڑے ہو گئے, چوک میں کھڑے ہو کر فرمایا او اسد بن قیس تو کہاں ہے, او سلیمان ابن ربیع تو کہاں ہے, آؤ آؤ میں نبی کا نواسا تمہارے شہر میں آیا ہوں. جیسے پیغمبر کے خاندان کا چشمہ چراغ تمہارے دروازے پہ آیا ہے, تم نے خط لکھ کر ہمیں بلایا ہے. میرا میرا بھائی کہاں ہے, مسلم بن عقیل کی لاش کہاں ہے, مسلم بن عقیل کے ٹکڑے کہاں ہیں. اور بے یارو مددگار, تم نے مسافر کو ذبح کر ڈالا, اور تم نے یہ نہ دیکھا کہ یہ رسول اللہ کے خاندان کا بیٹا ہے, نبی کے خاندان کا چشمہ چراغ ہے. او بتاؤ تو یہ کیا یہ خط تم نے نہیں لکھے؟ کیا پوچھا کہ جامع مسجد میں جہاں حضرت علی شہید ہوئے تھے نواسا رسول نے وہ خط پڑھ کر سنائے, اور کوفہ کے لوگوں تم نے خط خط بھیج کر بلایا تھا, تمہارے خط بلانے پر میں آ گیا ہوں. لیکن اس وقت تمام لوگ جو وہاں جمع تھے کوئی نہیں بولا, کسی نے نہیں کہا ہم نے خط دے کر بلایا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے چلے, ان لوگوں سے معلوم ہوا اگر نواسا رسول شام پہنچ گئے کہیں یزید ان کی شرطوں کو تسلیم نہ کر لے, حکومت کی فوجیں ساتھ ہیں اور وہ بھی ساتھ ہیں. حضرت حسین کوفہ سے چلے, 9 میل کے فاصلے پر کربلا کا میدان ہے, وہاں پہنچے ہیں. یہ لوگ بھی وہاں پہنچے, کون سے لوگ جنہوں نے بلایا تھا اس جد میں کہ نواسا رسول وہاں پہنچ کر اپنی شرطوں کو منوا لے گا, شرطیں مانی جائیں گی, ہمارا قیمت بھی نہ ہو جائے گا. ہم تو امیر معاویہ کے دشمن ہیں, ہم تو صحابہ کے دشمن ہیں, خاندان نبوت کا سہارا لے کر ہم نے ان کو کچل رکھا, لیکن اب تو بات درمیان سے نکل گئی, اگر یہ وہاں چلے گئے شرطیں مانگ گئی. مجھے بتاؤ کیا تمہاری کتاب گراؤ عیون میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت حسین نے خطبے میں فرمایا مجھے چھوڑ دو یا میں سرحدوں پر چلا جاؤں, مجھے چھوڑ دو میں جا کر اگر یزید میری باتوں کو مان لوں تو میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں یا مجھے چھوڑ دو میں مدینہ واپس چلا جاؤں. لیکن اس وقت کوئی آدمی بھی ان کی حامی بھرنے والا نہیں تھا, کوئی آدمی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا. اور بدماشو تم بتاؤ پیغمبر کے نواسے نے چوک کے خطرہ دیا اور خط لکھنے والے کہاں گئے ہو؟ یہ میرے پاس 12,000 خطوں کی گوری ہے, تم نے مجھے بلایا تھا, تمہارے کہنے پر میں آیا تھا. میرے بھائیو میرے فیصلات کے غیور سنیو, تم فیصلہ کر کے بتاؤ, تم عدالت لگاؤ, میں تمہارے دروازے پہ آیا ہوں. تم جج بن جاؤ, تم وکیل بن جاؤ, تم آؤ انصاف کرنے کے لیے, تم منصف بن جاؤ. مجھے بتاؤ, تم مجھے بلاؤ, خط لکھ کر بلاؤ, آدمی بھیج کر بلاؤ. جب میں تمہارے دروازے پر آ جاؤں, تمہارے دروازے پر تمہارے سامنے تیسرا آدمی مجھے قتل کر ڈالے اور اس کے بعد تم خاموش ہو جاؤ اور تم کچھ بھی نہ کہو, تم اس کا ہاتھ بھی نہ پکڑو, تم اس کے ساتھ زخمی بھی نہ ہو جاؤ, تم یہ بھی نہ کہو یہ میرا مہمان ہے اسے چھوڑ دے, یہ میرے پاس آیا ہے اسے چھوڑ دے. اور تمہارا تو بال بھی نیچا نہ ہو, تمہارے تو ماتھے پہ پسینہ بھی نہ ہو, تمہیں تو کچھ بھی نہ ہو. کچھ بتاؤ جس وقت یہ واقعہ ہو جائے, مجھے تمہارے دروازے پہ ذبح کر دیا جائے اور تمہیں کچھ بھی نہ ہو, میرے ساتھ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہو ان کو بھی تمہارے سامنے مار دیا جائے, ذبح کر دیا جائے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. اور پھر میں تمہارے کسی بزرگ کا لڑکا ہوں, تمہارے پیر کا لڑکا ہوں, تمہارے پیشوا کا لڑکا ہوں, اور خط لکھ کر تم نے بلایا ہو, دارو قطار رو کر بلایا ہو, اور اس کے بعد آدمی بھیج کر بلایا ہو. جب میں اپنے بچوں کو لے کر تمہارے پاس آ جاؤں, تمہارے دروازے پر مجھے ذبح کر دیا جائے, میرے ٹکڑے کر دیے جائیں, مجھے پانی میں پوچھا جائے, آئے میرے خاندان کی ساری بچیاں وہاں بلک بلک پر وہاں پردے میں بیٹھ کر پریشان رہے, لیکن تم خاموش ہو جاؤ. تم فیصلہ کر کے بتاؤ میں قاتل کس کو کہوں, میں بدماش کس کو کہوں, میں مسکار کس کو کہوں, میں غدار کس کو کہوں, میں ساکشی کس کو کہوں, میں فریبی کس کو کہوں, میں ساکشی کس کو کہوں. فیصلہ تم کرو, عدالت تمہارے پاس ہے. چلو اس کو بھی نہیں مانتے, نہ مانو میں آگے چلتا ہوں. کوفہ سے آگے چلے گئے, کربلا کا میدان آ گیا. وہاں آ کر 10 محرم کو نماز ظہر کے بعد پیغمبر کے نواسے کو شہید کر دیا گیا, ذبح کر دیا گیا, بچوں کو ذبح کر دیا گیا, بچوں کے حلق سے تیر گزار دیے گئے. وہاں پانی نہ ملا, وہاں طرف طرف پیغمبر کے نواسوں نے جان دے دی, نبی کے بچوں نے جان دے دی. وہاں وہ لوگ خیموں میں تڑپتے رہے, عورتیں تڑپتی رہی, لیکن کسی نے پردہ نہیں چھوڑا, کسی نے پردہ نہیں اٹھایا, ہائے کوئی میدان میں نہیں اترا, کسی نے ویلا نہیں کیا. یہ خاندان پیغمبر تھا, یہ محمد کا خاندان تھا, یہ اس فاطمہ کی بچیاں تھی جس نے کہا تھا میرا جنازہ رات کو اٹھانا. اور آج پاکستان میں شیعہ عورتیں سردہ سردے پر دو کر چوکوں میں کھڑے کہ فاطمہ کی نام لیوا ہے. کس فاطمہ کی جس نے کہا تھا میرا جنازہ رات کو اٹھانا؟ علی نے سوایا, علی المرتضیٰ نے سوایا, اے فاطمہ تیرا جنازہ دن کو اٹھائیں گے, چکوں کے لوگ دیا جائیں گے. فاطمہ نے کہا تھا اے علی میں وہ محمد کی بیٹی ہوں جس کے چہرے کو یا مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا مرتضیٰ نے دیکھا ہے. میں چاہتی ہوں میں مر جاؤں, میرے کفن پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑے. کرو فیصلہ, عدالت لگی ہے, لاشیں پڑی ہیں, مقتول پڑے ہیں, شہید پڑے ہیں, بکری نہیں مری, جانور نہیں مرا. وہ خاندان نبوت کا چشمہ چراغ پڑا ہے جس کے ہونٹوں پہ نبی بوسہ دیتے تھے, اس کی لاش پڑی ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر میرے رسول نے فرمایا ریحان الدنیا والآخرہ, حسن حسین کا چہرہ دنیا اور آخرت کا پھول ہے. یہ پھول مرجا چکا ہے, اس کی پتیاں بکھر گئی ہیں, اس کی بحث بکھر گئی ہے, لیکن اس کی لاش خیموں میں پڑی ہے. بتاؤ غوروں کے ٹاپوں نے ان کے دشمنوں پر رام ڈالا ہے, آئے کون ہے بتاؤ؟ اور 12,000 تو بھی کہاں تھے, اور خط بلانے والے کہاں تھے, سلیمان ابن نبی کہاں تھا, اور سب قید کہاں تھا, چیخنے والا کہاں تھا؟ نو نہیں کا فاصلہ اور تمہیں کچھ بھی نہ ہوا, ایک آدمی بھی تمہارا نہیں مرا. بچے قربان ہو گئے, بیٹیاں قربان ہو گئیں, علی اکبر ذبح ہو گیا, نبی کا نواسا شہید ہو گیا, اور زخمی زین العابدین خیمے میں تڑا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. تم فیصلہ کر کے بتاؤ میں کس کو قاتل کہوں؟ بلانے والے کو کہوں؟ میں ماننے والے کو کہوں؟ خط لکھنے والے کو کہوں؟ چلو نہیں کہتا, آگے چلتا ہوں. جب یہ قافلہ جمع ہو گیا, بچے قربان ہو گئے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, اس کے بعد یہ لوگ بچ گئے. کون بچ گیا؟ سکینہ بچ گئی, فاطمہ بچ گئی, ہائے روتی ہوئی زینب بچ گئی, زین العابدین زخمی بچ گیا. یہ چند سواریوں پر سوار ہو کر کوفہ پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے کیا کہا؟ میری بات نہ مانو, زینب کی مان لو, میری بات نہ مانو, اس زخمی کی بات مان لو, میری بات نہ مانو, اور صحابہ واقعہ کی بات مانو, چشمدید گواہوں کی بات مانو. تمہاری عدالت ہے, جج تم ہو, منصف تم ہو, عدالت تمہاری ہے, فیصلہ کر کے بتانا. سپریم کورٹ تم ہو, ہائی کورٹ تم ہو, سول کورٹ تم ہو, سیشن کورٹ تم ہو, مسلمانوں فیصلہ آباد کے غیور سنیوں. چلو میں تو چیختا ہوں, میں تو چلاتا ہوں, میں تو ویلا کرتا ہوں. نبوت کا گلشن اجڑ گیا, خاندان نبوت اجڑ گیا, محبت اجڑ گئی, گلستان ایران ہو گیا, کہ میری سولت کے پھول مجھا گئے. میں چیختا ہوں, میری بات نہ مانو, آؤ میں اور صاحب سب دن کا دروازے پہ چلے, زینب کے دروازے پہ چلے, جین العابدین کے. اور پوچھنے کا سوم سے تجھے کچھ کس نے دیا, تجھے کس نے مارا, تجھے کس نے واویلا کرنے پہ مجبور کیا, تیرے بھائیوں کا ذبح کس نے کیا, علی اصغر کا خون کس نے بہایا, تیر کس نے چلائے, زخمی کس نے کیا, قربان کس نے کیا. آؤ اگر میں اور آپ مل کر ان زخمیوں سے پوچھیں, جو زخمی بتائیں اس کو تو مان لو گے, زخمیوں کی بات تو مان لو گے, مانو گے یا نہیں مانو گے؟ میری بات نہ مانو. تم کہو گے یہ سپاہی صحابہ والے ہیں, یہ غلط بیانی بھی کر سکتے ہیں, یہ تو صرف یہ تو دشمنی کی بات پر, مخالفت کی بات پر بات کرتے ہیں. اور اگر میں تمہیں کہوں میری بات نہ مانو, بات مانو حضرت سکینہ کی, بات مانو ام کلثوم کی, بات مانو زینب کی, زینب کی بات مانو. تم کہو یہ عورتیں تھیں, چلو بات مانو زین العابدین کی, وہ تو زخمی تھا, اس کے خاندان نبوت کی اولاد چلی تھی, اس کے سارا خاندان نبوت بڑا تھا, سارے سیدوں کی اولاد زین العابدین سے آگے چلی تھی, سارا امام اسی سے چلے تھے, ساری امت اسی سے چلی تھی, سارا رسول کا خاندان اس سے آگے بڑھا تھا. چلو اسی کی بات مانو. اور تم کہو گے کہ ان کی بات آج کہاں تمہیں یاد آ گئی, ان کے بیانات کہاں یاد آ گئے, ان کے بیانات میری کتاب میں ہو تو دیوار پر پھینک دو, میرے رسالے میں ہو دیوار پر پھینک دو, میری الماری میں ہو دیوار پر پھینک دو, سپاہی صحابہ کی لائبریری میں ہو دیوار پر پھینک دو. لیکن اگر کتاب بھی تمہاری ہو, اگر رجسٹر بھی تمہارا ہو, اگر ریفرنس بھی تمہارا ہو, اگر یادداشت بھی تمہاری ہو, اگر لائبریری بھی تمہاری ہو, اور تمہارے آدمیوں نے غلطی سے لکھ دی ہو, سچی بات لکھ دی ہو, تو پھر بتاؤ قاتل کون تھا, ظالم کون تھا, مکار کون تھا؟ پھر مجھے کہنے دے دو تم ہی قاتل, تم ہی مخبر, تم ہی منصف ٹھہرے. اقربا میں ریت کریں خون کا دعویٰ کس پر, کس پر کریں؟ یہ میرے پاس کتاب ہے, توجہ فرمائیں, پڑھیں اس کتاب کو. کتاب کا نام ہے بہار الانوار. کیا نام ہے؟ بہار الانوار. یہ ملا باقر مدرسی کی کتاب ہے. کس کی کتاب ہے؟ بلند آباد. کس کی کتاب ہے؟ ملا باقر مدرسی کی کتاب ہے. ملا باقر مدرسی شیعہ متحد. یہ بہار الانوار کتاب 80 جلدوں میں ہے. یہ بھی یاد رکھو کتنی جلدوں میں ہے, یہ پہلی اور دوسری جلد ہے بہار الانوار. اس کتاب کے صفحات کو دیکھو, 16 صفحے کا, دوسری جلد کے 13 صفحے کا بہار الانوار. حضرت فاطمہ 16, حضرت فاطمہ 16, یہ حضرت حسن کی بیٹی, حضرت فاطمہ 16. یزید بن موسیٰ روایت کرتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ 16 کا کربلا کے کوفہ میں ورود ہوا تو آپ نے حتمِ ذیل خطبہ پڑھا. فیصل آباد کے سنیوں توجہ فرماؤ, حمد ہے خدا کی تعداد میں اس قدر جتنے سنگریزے اور سہرا ہیں وزن میں اتنے جنتی عرش سے تاب فرش تمام چیزیں. میں اس کی حمد کرتی ہوں, اس پر ایمان و توکل رکھتی ہوں, اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں, محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. اور گواہی دیتی ہوں کہ اللہ حضرت کریم کی اولاد دریائے فرات کے کنارے پر بے جرم و خطا ذبح کر دی گئی. توجہ کرو, توجہ. پالنے والے میں تجھ سے پناہ مانگتی, پالنے والے میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اس امر سے کہ میں تجھ پر وہ جھوٹ باندھو جو آپ تم نے رسول اللہ کے وسیع حضرت علی کے بارے میں لیے ہیں, اس کے خلاف کہوں. وہ علی جن کا حق چھین لیا گیا, جن کو مدعیان اسلام کے سامنے خدا کے گھر میں شہید کر دیا گیا، جس طرح کل ان کی اولاد امجاد کو قتل کیا گیا، خدا ان جھوٹے مسلمانوں کو غارت کرے، تو نے تو ان کی حیات میں ان لوگوں سے ظلم کو دور کیا نہ ان کی شہادت کے بعد، توجہ فرمائیں۔ اور آخر میں آگے جا کر خطبے پر کہنے لگی، اما بعد اے اہل کوفہ، اے اہل کوفہ، کیا کس کے لفظ ہیں اہل کوفہ؟ اے اہل کوفہ کس کے لفظ ہیں؟ حضرت فاطمہ صغرا کے۔ کیا کہا؟ اے اہل کوفہ غدار و متکبر، غدار و متکبر، توجہ، تم کو معلوم ہو کہ ہم وہ اہل بیت ہیں جن کو اللہ نے تمہارے ذریعے اور تم کو ان کے ذریعے آزمایا ہے، ہماری آزمائش کو بہتر قرار دیا، اس نے اپنا علم و فہم ہمیں عطا کیا اور فرمایا، لیکن تم نے ہمیں جھٹلایا، ہمارے شرف کا انکار کیا، ہمارے ساتھ جنگ کرنے کو حلال جانا، ہمارے امدان کو مال و غنیمت سمجھا، جیسے ہم علاوہ رسولیوں تھے بلکہ ترکا اوقات درکا قابل کے کفار کی اولاد تھے، جیسا کہ تم نے کل ہمارے جد امجد علی کو قتل کیا تھا، تمہاری تلواروں سے ہم اہل بیت کا خون سبق رہا ہے، تم نے اپنے پچھلے تینوں کو نکال کر اپنے دلوں سے ٹھنڈا کیا اور اللہ کے خلاف اپنی جرت کا مظاہرہ کیا، تم نے ہمارے ساتھ مکر نہیں کیا، اللہ کے ساتھ مکر کیا، اللہ تمہارے اس مکر کا بہترین جواب دینے والا ہے۔ اور میری بات نہ مانو، ساتھ میں شہرا کا فیصلہ مانو، دیکھ رہے ہو؟ چلو آگے چلتے ہیں، یہ ایک عورت کا بیان ہے، خاندان نبوت کی ایک عورت کا بیان ہے۔ آگے چلیں، حضرت ام کلثوم نے خطبہ شروع کیا، خطبہ شروع کر کے فرمایا، اے اہل کوفہ برا ہو حال تمہارا، اس لیے کہ تم نے حسین کو چھوڑا اور اس کو قتل کیا، مال و اسباب ان کا لوٹ لیا، اس کے اپنا ورثہ گردانا، ان کے اہل بیت کو قید کیا، ہلاک ہو تم اور دوری ہے رحمت خدا سے تمہارے لیے، واہ ہو تم پر، آیا جانتے ہو کس بلا میں گرفتار ہوئے، کیسے کیسے خون تم نے بہائے، کس کی لڑکیوں کو تم نے بے پردہ کیا اور کیسے امدال سے تم نے لوٹ لیا، ایسے شخص کو تم نے مارا جو کرندر کے بعد تمام عالم سے بہتر تھا، تمہارے دلوں سے رحم اٹھ گیا، بے شک مردان خدا رستگا اور تیروانی شیطان جہاں تھا، اس کے بعد کئی شیر اس مضمون کے آگے آئے اور آگے کہا، افسوس ہو تم پر، تم نے میرے بھائی کو بے گنا قتل کیا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت ام کلثوم کا خطبہ، فاطمہ الزہرا کی بیٹی کا خطبہ، اور سن رہے ہو یا نہیں سن رہے ہو؟ ہے توجہ، میری بات مانو یا میری بات نہ مانو، حضرت فاطمہ صغرا کی اور ام کلثوم کی بات تو مانو، مانتے ہو؟ دیکھ رہے ہو؟ آگے چلیں، ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر اس خطبے کا اقرار کرتے ہیں، اس خطبے کا اعلان کرتے ہیں، جو خطبہ زین العابدین نے دیا اور زین العابدین نے کہا کہ اے اللہ اکبر، اے تیسا کے لوگوں، تمہارے سے بڑا ذلیل دنیا میں کوئی نہیں، تم قیامت کے دن میرے نانا کو کیا جواب دو گے، تم قیامت کے دن کیا کہو گے، پیغمبر کے سامنے کیا جواب دو گے، اے مکارو تف ہو تم پر، تمہیں قیامت کے دن جہنم کے سوا کچھ نہیں ملے گا، تم نے ہمیں نہیں بلایا تھا، تم نے خط نہیں لکھا تھا، تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ خل پڑ گئے ہیں، تم نے نہیں بلایا، پھر تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا۔ اور جب عیسا کی عورتیں خاندان نبوت سے لٹے ہوئے قافلے کو دیکھ کر رونے لگی تو حضرت ام کلثوم نے یہ خطبہ بھی فرمایا کہ لائے ہو تم پر، تم ہم کو روتی ہو، تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا، تمہارے مردوں نے ہمیں ذبح کیا، اب تم ہمیں روتی ہو، تم جہنم تمہارے لیے سزاوار ہے، تم جہنم میں جاؤ گی اور یہ فیصلہ قیامت کی صبح میں ہو کر رہے گا۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ خطبہ زین العابدین کا آیا ہے، ام کلثوم کا آیا ہے، فاطمہ صغرا کا آیا ہے، اس فیصلے کے بعد اب تم بتاؤ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، ظالم کون ہے، قاتل کون ہے، کون قاتل ہے؟ کتاب کس کی ہے؟ فیصلہ کس کا ہے؟ فیصلہ خاندان نبوت کا، فیصلہ کس کا، اعلان کس کا، فیصلہ لکھنے والا کون، خاندان نبوت، خاندان نبوت فیصلہ لکھنے والا، میں نے تو نہیں لکھا، فیصلہ کر کے بتاؤ، فیصلہ بات کے سنیو، غیرت مند سنیو، 14 سال سے حسین کو قتل کرنے کے بعد پورے ملک میں چاکوں چاہوں پر وبیلا کرنے والوں کا پردہ آج چپیانا روڈ کے چوک میں ہم نے نقاب سے پردہ اتار دیا، ہم نے کلمی کے لیے چلتا تھا، کلمی کے لیے کیا ہوتا ہے،
اہل سنت علامہ ضیاء الرحمان فاروقی، اسلام علامہ ضیاء الرحمان فاروقی۔
میرے بھائیوں، اس اہم دستاویز کے بعد کیا تم اس بات اس فیصلے پر نہیں پہنچے ہو کہ نواز رسول کو قتل کرنے والا سینان علی کا وہ گروہ ہے جو 1400 سال سے سینہ پیٹ کر اپنی سزا پوری کر رہا ہے؟ کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ جن کو میری بات سمجھ میں آئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ قاتل حسین کون ہے؟ ثابت ہو چکا ہے، میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے، شیعہ کی کتاب پڑھ کر ثابت کیا ہے۔ اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں، فیصل آباد کی انتظامیہ سے، کہ آج 9 محرم ہے، ہم نے امن قائم رکھنے کے لیے جو معاہدہ تمہارے ساتھ کیا ہے اس کو ہم نے پورا کر دیا، کیا یا نہیں کیا؟ اور کل 10 محرم کا دن ہے، میں پورے فیصل آباد کے سنیوں سے، سپاہی صحابہ کے کارکنوں سے کہنا چاہتا ہوں، کسی جگہ پر کوئی غیر قانونی حرکت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کرو گے؟ ہمارے عہد کی پابندی کرو گے؟ پابندی کرو گے؟ امن قائم رکھو گے؟ انتظامیہ سے تعاون کرو گے؟ جو کریں گے دونوں ہاتھ کھڑا کرے، دونوں ہاتھ۔ تو آخر دعوانا ان بیٹا اللہ مسئلہ رات کے نام علیہ وسلم۔